الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. دین کی دعوت حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کی جائے، اس میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، میں نے انہیں پانچ عنوانات کے تحت بیان کیا ہے. ان میں سے چار کا ہم مطالعہ کر چکے، اب یہ آخری عنوان ہے، دعوت کے طریقے. پانچویں چیز یہ ہے کہ دائی کو دعوت کے کسی ایک ہی طریقے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت و موعظت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ سب طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اس کے زمانے میں اس مقصد کے لیے مفید اور مؤثر ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت تو ایک ہی ہے جس کو پیش کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہم سب کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت پہنچائی ہے، وہ ہدایت یہ ہے اور اس کے مطابق ہم کو اچھا عمل کرنا ہے. یعنی دعوت کا کانٹینٹ یا دعوت کے مشمولات، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، واعظ کرنا ہے، تقریر کرنی ہے، کھڑے ہو کر بات کرنی ہے، بیٹھ کر کرنی ہے، کسی مجلس میں جانا ہے، نہیں جانا ہے، ریڈیو پر جا کر کوئی بات کہنی ہے، ٹیلی ویژن کا ذریعہ اختیار کرنا ہے، انٹرنیٹ کا ذریعہ اختیار کرنا ہے، اخبار میں کوئی مضمون لکھنا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ تو ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ ان ذرائع کو پیدا کرتا ہے، انسان دریافت کرتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ دائی کو دعوت کے کسی ایک ہی طریقے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت و موعظت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ سب طریقے اختیار کرنے چاہئیں جو اس کے زمانے میں اس مقصد کے لیے مفید اور مؤثر ہو سکتے ہوں. نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ حالات و زمانہ ہی کی رعایت ملحوظ رہی ہے. یعنی سب پیغمبروں نے جب اپنی دعوت پیش کی تو طریقوں کے معاملے میں کسی ایک چیز پر اصرار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رہی کہ اس زمانے میں، اس دور میں، اس بستی میں، اس تمدن میں کیا طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے، یا وہاں کون سی چیز معقول سمجھی جاتی ہے، اسی کو اختیار کر لیا. لوگ جب پڑھنے لکھنے کے فن سے ناواقف تھے تو اللہ کے نبیوں نے زبانی تلقین کا طریقہ اختیار کیا، اور ان کی باتیں روایتوں کی صورت میں نسلاً بعد نسلاً ان کے ماننے والوں میں منتقل ہوتی رہیں. یعنی ظاہر ہے کہ لکھنے پڑھنے کا فن ایجاد نہیں ہوا، زبانی تلقین ہی ہو سکتی ہے. ان کے تلامذہ نے، ان کے صحابہ نے، ان کے ماننے والوں نے ان باتوں کو محفوظ کیا اور زبانی آگے منتقل کرتے رہے. یہ اشارت من علم بن گئی، یعنی علم کی روایت بن گئی. دعوت اس دور میں صرف شخصی رابطوں، زبانی اظہار و بیان اور سامعین کے دماغوں میں اس کی حفاظت کی صلاحیت پر مبنی ہوتی تھی. یعنی جب ذریعہ یہی دستیاب ہے کہ آپ نے شخصی طور پر جا کے ملنا ہے اور کوئی بات پہنچا دینی ہے، جو کچھ زبان سے کہنا ہے، بیان کرنا ہے، وہ بھی بس زبانی سے کہنا ہے، اور سامعین اپنے دماغ میں اس کو کتنا محفوظ کر سکتے ہیں، کس درجے میں محفوظ کر سکتے ہیں، اسی پر انحصار کرنا ہے. دعوت اس دور میں صرف شخصی رابطوں، زبانی اظہار و بیان اور سامعین کے دماغوں میں اس کی حفاظت کی صلاحیت پر مبنی ہوتی تھی. لیکن جب لکھنے پڑھنے کا فن ایجاد ہوا تو انبیاء نے بھی اپنی دعوت قلم اور کتاب کے ذریعے سے پیش کی. تورات و زبور، انجیل اور قرآن، یہ سب کتابیں اسی دور میں نازل ہوئی ہیں. یعنی یہ کتابیں لوگوں نے سنی، یاد بھی کی، لکھی بھی. قرآن مجید نے جو ذخیرہ اس نوعیت کا مجموعہ صحائف میں ہے یا بائبل میں ہے اس کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ فرمایا کہ ول قلم و ما یسترون، قلم گواہی دیتا ہے اور اس سے جو کچھ یہ اللہ کے صحیفے لکھ رہے ہیں. تورات و زبور، انجیل اور قرآن، یہ سب کتابیں اسی دور میں نازل ہوئی ہیں. پھر میل جول، تبادلہ خیالات اور اجتماعی معاملات کو طے کرنے کے جو طریقے ان کے معاشرے میں رائج تھے وہ اگر دین و اخلاق کی روح سے صحیح تھے، بعض طریقے غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ اگر دین و اخلاق کی روح سے صحیح تھے تو انہوں نے ان سب طریقوں سے بھی پوری طرح فائدہ اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیڈروں کو کھانے پر بلا کر اپنی دعوت پیش کی. یہ مشہور واقعہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تو اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے لیڈروں کو، بزرگوں کو، اکابر کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا. یہ نہایت مہذب طریقہ ہے، یعنی آپ کوئی بات پھینک نہیں ماریں گے، کھانے پر بلایا اور اس موقع پر اپنی بات کہی. یہ وہی موقع ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ فائیوکم یوایونی اللہ یقون آخی و صاحبی، یعنی میں یہ دعوت لے کے اٹھ رہا ہوں تو میرے خاندان کے لوگوں میں سے، میرے قریبی احباب میں سے، میرے اعزہ میں سے، ان لیڈروں میں سے کیا کوئی ہے کہ جو میرے ساتھ عہد باندھے کہ وہ میرا ساتھی بنے گا، میرا بھائی بنے گا، تاکہ یہ دعوت سب لوگوں تک پہنچائی جا سکے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کی روایت کے مطابق نعرہ حق بلند کیا. عربوں میں یہ رواج تھا اور اکثر قبیلوں میں یہ رہا ہے، قبائلی تمدن کا عام طریقہ ہے کہ کسی بلند جگہ پہ چڑھ کے کسی خطرے سے خبردار کرتے تھے. کوئی چرواہا ہے، اس نے دیکھا کہ کوئی لشکر ٹوٹ پڑنے کو ہے، کوئی غارت گری ہو رہی ہے، شبخون مارنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، لوگ تو نہیں دیکھ سکے، اس کے علم میں آ گیا. تو پھر یہ تھا کہ کسی بلند جگہ پر چڑھ کر وہ کپڑے اتار لیتے تھے اور پکارنا شروع کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیڈروں کو کھانے پر بلا کر اپنی دعوت پیش کی. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کی روایت کے مطابق نعرہ حق بلند کیا. ام القرا اور طائف کے سرداروں سے خود جا کر ملے، یعنی آپ ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں. شرفا کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے تو ہم دروازہ کھولتے ہیں، ملتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو شریفانہ روایت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر دعوت بھی پہنچائی جا سکتی ہے. حج کے زمانے میں مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پیغام پہنچایا، یعنی یہ ایک موقع پیدا ہوتا تھا کہ عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے، مختلف قبیلے آ کے ڈیرے ڈال دیتے تھے، تو آپ جا کر ملتے تھے ان کو. بعض اہم لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے، عرب کے موسمی بازاروں میں خود جا کر دعوت کے مواقع پیدا کیے، جیسے بازار وقاز میں تشریف لے گئے. بعض لوگوں کو خطوط بھی لکھے، یعنی جو تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ بڑے بڑے بازار آ کے حج کے موسم میں لگا دیتے تھے. اس کے علاوہ بھی بعض موسم ہوتے تھے جس میں خصوصی بازار لگتے تھے، اس میں لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوتے تھے. یہ بہترین موقع ہوتا تھا کہ اپنی بات پیش کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کر پیش کی. بعض ہم لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے، عرب کے موسمی بازاروں میں جا کر خود جا کر دعوت کے مواقع پیدا کیے. بعض لوگوں کو خطوط بھی لکھے، غرض یہ کہ اس زمانے میں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے جو طریقے بھی عرب میں رائج تھے وہ سب آپ نے اختیار کیے. اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے کوئی طریقہ متعین نہیں کیا گیا کہ یہ ایسے پیش کی جائے گی اور ایسے پیش نہیں کی جائے گی. اس میں جو زمانے، تمدن، حالات کے لحاظ سے طریقے ہوں وہ اگر مفید ہوں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، بعض دینی حلقوں میں خدا جانے یہ خیال کہاں سے پھیل گیا ہے کہ تبلیغ کا معیاری اور پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ میں ایک لٹھیا اور جھولی میں تھوڑے سے چنے لے لے اور تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہو. اگر آپ دیکھیے تو آج سے 50-60 سال پہلے ایک مبلغ کی یہی تصویر تھی جو آپ کو یہاں نظر آئے گی. نہ پاؤں میں جوتی ہو، نہ سر پر ٹوپی، گاؤں گاؤں میں پھرے اور جس جگہ کوئی شخص مل جائے، خواہ وہ سنے نہ سنے، اس پر تبلیغ شروع کر دے. اگر کسی شہر میں گزر ہو تو وہاں جس نکڑ یا چوراہے پر چار آدمی نظر آ جائیں وہیں تقریر کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ریل میں، اسٹیشن پر، بازار میں، سڑک پر جس جگہ کوئی بھیڑ مل جائے وہیں اس کا آواز شروع ہو جائے۔ ہر مجلس میں گھس جائے، ہر کانفرنس میں اپنی جگہ پیدا کر لے، ہر پلیٹ فارم پر جا دھمکے۔ یعنی کوئی مجلس کسی اور مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے، پہنچے اور یہ کہا کہ میں بھی اپنی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر پلیٹ فارم پر جا دھمکے، سننے والے تھک تھک جائیں لیکن وہ سنانے سے نہ تھکے۔ لوگ اس کے تعاقب سے گھبرا گھبرا جائیں لیکن وہ خاندانی خدائی فوجدار بنا ہوا ہر ایک کے سر پر مسلط رہے۔ لوگ اس کے سوال و جواب کے ڈر سے چھپتے پھریں، بلکہ بعض اوقات آزردہ ہو کر گستاخیاں اور بدتمیزیاں بھی کر بیٹھیں، لیکن وہ اسی انہماک کو جوش کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے۔ جہاں وعظ کی فرمائش کی جائے وعظ کہہ دے، جہاں میلاد کی خواہش کی جائے میلاد پڑھ دے، اور جہاں مخالفین و منکرین سے سابقہ پڑ جائے وہاں خم ٹھونک کر میدان مناظرہ میں بھی اتر پڑے۔ یہ ہے تبلیغ کا اصلی طریقہ، اور یہ ہے ایک سچے مبلغ کی صحیح تصویر جو ہمارے بہت سے دیندار لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ تبلیغ و تعلیم کے موجودہ ترقی یافتہ اور سائنٹیفک طریقوں کے تھوڑے بہت مفید ہونے سے ممکن ہے یہ لوگ منکر نہ ہوں، لیکن خیر و برکت والا طریقہ ان کے نزدیک یہی ہے جس کو ان کے خیال میں حضرات انبیاء نے اختیار فرمایا، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس طریقے کو انبیاء کا طریقہ سمجھنا کچھ تو انبیاء کے طریقے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور کچھ ان حضرات کی اس خواہش کا کہ ان کا اپنا اختیار کیا ہوا طریقہ جس کے سوا کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے ایک محترم و مقدس طریقہ ثابت ہو جائے۔ یعنی انسان جب کسی طریقے سے مانوس ہو جاتا ہے، پرانے لوگ، اس کے بزرگ جن کے ساتھ اس کو عقیدت ہوتی ہے، انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ دراں حال ہے کہ کسی طریقے کی پابندی نہ انبیاء نے کی نہ سلف صالحین نے کی، اپنے زمانے کے طریقوں سے فائدہ اٹھایا۔ انبیاء کے طریقہ تبلیغ کا جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے تبلیغ کے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ و ترقی یافتہ طریقے تھے، اور یہ طریقے حالات کے تغیر اور تمدنی ترقیوں کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاملے میں کسی ایک ہی طریق پر اصرار صحیح نہیں ہے، بلکہ داعیان حق کو چاہیے کہ وہ ہر زمانے میں تبلیغ و تعلیم کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو ان کے زمانے میں پیدا ہو چکے ہوں۔ اوپر جس تبلیغ کے طریقے کی تصویر ہے، ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں، کسی تمدن میں اس کے بعض اجزاء بھی معروف رہے ہوں، تو اس وقت وہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن دنیا بدلتی رہتی ہے اور طریقے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ داعیان حق کو چاہیے کہ وہ ہر زمانے میں تبلیغ و تعلیم کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو ان کے زمانے میں پیدا ہو چکے ہوں، اور جن کو اختیار کر کے وہ اپنی کوششوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز بنا سکتے ہوں۔ یہ استاد امام کا اقتباس ہے۔ ان کے زمانے میں، خاص طور پر آج سے 50-60 سال پہلے، جو تبلیغی جمعیتیں کام کر رہی تھیں یا کچھ مبلغ حضرات بر صغیر میں اس خدمت کو انجام دے رہے تھے، ان کا اصرار اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں تو اسی طرح کے طریقوں پر تھا۔ تو انہوں نے اس کی تصویر ہمارے سامنے رکھ کے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی معیاری طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں اس طرح کی چیزیں بھی روا رکھی گئی ہوں گی، لیکن اس کا تعلق دین سے یا دین کے کسی حکم سے نہیں ہے، یہ زمانہ اور حالات ہے جو یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ وہ طریقے کے معاملے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اگر کسی زمانے میں زبانی روایت کا طریقہ تھا تو اسی کو اختیار کر لیا گیا، قلم اور کتاب وجود میں آ گئیں تو ان کو ذریعہ دعوت بنا لیا گیا. اب ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, اخبارات ہیں, دنیا کے اسفار ہیں, بے شمار چیزیں, نئی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں, ان سے بھی اسی طرح فائدہ اٹھایا جائے گا. اس معاملے میں چند چیزیں البتہ ملحوظ رہنی چاہیے. یعنی طریقہ تو ہر ایک ٹھیک ہے, جو طریقہ بھی جائز ہے, مباح ہے, اس کو ہم اختیار کریں گے, لیکن کسی طریقے کو اختیار کرتے وقت چند چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ دعوت کے لیے کوئی ایسا طریقہ کسی حال میں اختیار نہ کیا جائے جس میں دین و اخلاق کے لحاظ سے کوئی قباحت ہو. دین جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت بے آمیز ہو, اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے کوئی غلط چیز اس کو پیش کرنے کے لیے بھی اختیار نہ کی جائے. اس طرح کی کوئی چیز اگر پہلے سے رائج کسی طریقے میں موجود ہو تو اس کو الگ کر لینے کے بعد ہی اس کو اپنانا چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی سے اپنی قوم کو پکارا تو عرب کی روایات کے مطابق اگرچہ طریقہ تو وہی اختیار فرمایا جو ایک نذیر اوریاں کا ہوتا تھا. نذیر اوریاں یعنی جو سارے کپڑے اتار کر بے لباس ہو کر برہنہ ہو کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی ٹیلے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر پکارتا تھا واہ سباہ کہ لوگوں کوئی لشکر ٹوٹ پڑنے کو ہے, تم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے, کوئی آفت آ رہی ہے, تو لوگوں کو متنبہ کرتا تھا. لیکن یہ نذیر جس طرح کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو جایا کرتے تھے اس کو آپ نے ہرگز گوارا نہیں کیا. یعنی طریقہ تو یہ اختیار کیا, صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو پکارا اور ایک نذیر ہی کی طرح پکارا, بلکہ وہی لفظ نذیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار بھی کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ نذیر للعالمین ہے یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر کو بھی نذیر کہا ہے. لیکن اس میں جو اوریانی کا پہلو تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا. دوسرے یہ کہ وہ طریقے کبھی اختیار نہ کیے جائیں جن سے دعوت کی شان مجروح ہوتی ہو یا ان سے دائی کے وقار پر حرف آتا ہو. یعنی دعوت خدا کی دعوت ہے, پیغام خدا کا پیغام ہے, اس کی شان اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے اس کو پیش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جب ایک موقع پر اس کا اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلخى کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بعیدی سفرہ کرام بررہ. یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو, درا حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو, ہرگز نہیں, ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے, یہ تو ایک یاد دہانی ہے, تو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. یہ تو ایک یاد دہانی ہے. اب یہ دیکھیے اس یاد دہانی کا مقام, اس کی منزلت کی طرف توجہ دلائی ہے. اور جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے, ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں, بہت صاحب عزت بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. یعنی یہ تو قرآن ہے, یہ لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے, اس کو پاکیزہ فرشتے لے کے آئے ہیں, اور یہ ان صحیفوں میں لکھا جاتا ہے, محفوظ کیا جاتا ہے, جو ادب کے لائق ہے, بلند مرتبت ہے. یہ دعوت ہے, یہ پیغام ہے, اس کو آپ نے پیش کرنا ہے. تو اگر یہ اس کی قدر نہیں کرتے تو آپ کو بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اعراض کیجیے. اور وہ جو سدھرنے کے لیے آ گئے ہیں آپ کے پاس, وہ اگر کوئی نابینا بھی ہے تو بس آپ کی توجہات کا مستحق اسی کو ہونا چاہیے. جن کے دلوں میں اس پیغام کی قدر ہے وہی اس کے مستحق ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے. تیسرے یہ کہ وہ طریقے بھی ہرگز اختیار نہ کیے جائیں جن سے دعوت کے مقصد کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ دلوں کی زمین کو نرم کر کے اسے نمو کے قابل بنانے کے بجائے اس کو زیادہ سنگلاخ بنا دیتے ہیں. اس کی ایک نمایاں مثال وہ مناظرے ہیں جن کا اہتمام ہمارے مذہبی حلقوں میں بالکل اسی طرح ہوتا رہا ہے جس طرح پہلوانوں کے لیے دنگل کا اہتمام کیا جاتا ہے. دراں حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہم کو جو ہدایت اپنی کتاب میں فرمائی ہے وہ یہ ہے، یعنی دین کی دعوت کے لیے جو نہایت برے طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک مناظرے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ تو ہار جیت کا میدان لگانا ہے، دین کی دعوت کوئی ہار جیت کی چیز نہیں ہے، یہ دلوں میں اتارنی ہے، درد مندی سے پیش کرنی ہے، اس کے پیچھے خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جب پیش کی جائے نہایت مہذب اور شائستہ طریقے سے پیش کی جائے، اعتراضات کا جواب دینا ہے تو مناظرانہ انداز میں نہیں، شفقت کے ساتھ اعتراضات سنے جائیں اور معترض کی غلطی کی طرف اسے توجہ دلائی جائے، اور اس میں بھی ہر موقع پر یہ لحاظ کیا جائے کہ جو طریقہ بھی ہو نہایت شائستہ ہو، نہایت مہذب ہو۔ یہ جو مناظرانہ طریقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، چنانچہ دیکھیے فرمایا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی بحث سے اجتناب کرو لیکن کرنی پڑے تو پھر اچھے طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل ہوا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اس میں جو ملائمت کا طریقہ ہے، قدر مشترک کی طرف توجہ دلانے کا طریقہ ہے، اپنی طرف سے ایک بات کہہ کے خاموش ہو جانے کا طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ شائستگی اور تہذیب، اعلیٰ اخلاقی رویے، برتر انداز کلام، عمدہ استدلال، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو دلوں کی تسخیر کرتی ہیں۔ اگر یہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں اور ان کی جگہ مناظرہ بازی اختیار کر لی جائے تو اس کے اوپر جو تبصرہ میں نے کیا ہے کہ وہ دلوں کی زمین کو نرم کر کے اسے نمو کے قابل بنانے کی بجائے اس کو زیادہ سنگلاخ بنا دیتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ مخاطب کا دل نرم ہو، وہ بات کو سمجھے، وہ قریب آئے، وہ محبت محسوس کرے، جب بات کی جائے تو وہ پکار اٹھے کہ این چیست کہ چوں شبنم برسینہ من ریزی، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ توفیق نہیں ملے تو اچھا یہ ہے کہ آپ یہ کام ہی نہیں کریں۔ دعوت اور دین کی دعوت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لیے حکمت، موعظت اور موعظت بھی موعظت حسنہ، اور مجادلہ اور مجادلہ بھی احسن طریقے سے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک اساس کے طور پر واضح کیا گیا ہے، یہ میں نے چند عنوانات کے تحت اس کی توضیح کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ قانون دعوت کا یہ باب بھی اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اقول و قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔